الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جن اعمال پر انسان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے ان میں ایک عمل حج کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حاجی عرفات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انظروا یا ملائکتی الی عبادی, اے میرے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو, پراگندہ بال غبار آلود جسم لے کر یہ میرے دروازے پر اکٹھے ہو گئے ہیں اور مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اشہدکم, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں, انی قد اجبت دعوتہم, میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا, وشفعت رغبتہم, اور ان کی امیدوں کو میں نے پورا کر دیا, ووہبت مسیئہم لمحسنہم, اور جو ان کے گناہگار تھے ان کو میں نے ان کے نیکوں کے حوالے کر دیا. یعنی نیکوں کے صدقے میں نے گناہگاروں کی بھی بخشش فرما دی. تو سبحان اللہ, اللہ رب العزت کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ جو انسان نیک ہو اس کی بھی بخشش ہوتی ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا, من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس بندے نے اس طرح حج کیا کہ نہ تو اس نے کوئی شہوانی بات کی نہ فحش بات کا ارتکاب کیا نہ اللہ کی نافرمانی کی, تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, ان الاسلام یحدم ما کان قبلہ, جو بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اسلام پہلے والے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے, وان الہجرت تحدم ما کان قبلہ, اور جو انسان اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کے پہلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, وَأَنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ, اور حج سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود لانو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تابعوا بین الحج والعمرۃ, حج اور عمرہ بار بار کرتے رہو, فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرِ, کہ یہ دونوں انسان کی تنگ دستی کو دور کرتے ہیں, والذنوب, اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں, کما ینفی الکیر, خبص الحديد والذهب والفضة، کہ جس طرح بٹھی سونے اور لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح یہ اعمال انسان کے رزق کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. ابو موسیٰ شریف اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا، ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تدع يدا الا كتب الله له بها حسنتا اور محا عنه سیئتا، کہ حاجی کا اونٹ جب اپنے قدم کو اٹھاتا ہے یا اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے تو اس پر اللہ ایک نیکی عطا کرتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایک درجے کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت کی کتنی رحمت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں. ان دعوہ اجابہم، اگر وہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ان کا پکار کو قبول فرماتے ہیں. وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں تو اللہ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اور بلکہ فرمایا، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمینی کا اندازہ لگائیے کہ آپ نے حاجی کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگی اور قیامت تک کے حاجیوں کو ایک نعمت سے نوازا کہ اللہ حاجی جن کی مغفرت کی دعا کرے ان کی بھی مغفرت فرما. گویا حاجی جو دعا کرتا ہے اس کی دعا پر نبی علیہ السلام کی دعا کا سایہ ہوتا ہے. یہ کتنی اللہ کی مہربانی ہے. ہمارے اوپر منحصر ہوتا تو معلوم نہیں ان جھوٹی زبانوں سے نکلی دعائیں قبولیت کے درجے کو پہنچتی یا نہ پہنچتی، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اللہ کے راستے میں نکلے یا کوئی حاجی لا الہ الا اللہ پڑھے یا لبیک پڑھے تو سورج اس حال میں غروب ہوگا کہ اس بندے کے سب گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. اسی لیے اللہ رب العزت حج و عمرہ کے سفر میں نکلنے والے کے ساتھ خصوصی معاملہ فرماتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے، من مات فی طریق مکت ذاہبا او راجعن لم یعرض ولم یحاسب او غفر له، جو بندہ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے فوت ہوا یا واپس آتے ہوئے فوت ہوا تو نہ قیامت کے دن کی عدالت میں اس کی پیشی ہوگی نہ اس کا حساب لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی ویسے ہی مغفرت فرما دیں گے. یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے، سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قضا نسکہ فسلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس بندے نے حج کے اعمال کیے، حج پورا کیا اور مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ سنیے کہ من طاف بالبیت خمسین مرتن خارج من ذنوبه کیوم ولدت امه، کہ جس بندے نے بیت اللہ کے 50 طواف کیے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں، عام طور پہ عمرے پہ 15 دن رہنا ہوتا ہے اور حج پہ زیادہ دن رہنا ہوتا ہے، تو اگر وہ کوشش کریں روزانہ چند مرتبہ طواف کر لیں تو 50 طواف کرنے اتنا زیادہ مشکل کام تو نہیں۔ لیکن بشارت سنیے کہ جس طرح وہ پیدا ہوا تھا اس دن گناہوں سے پاک تھا، 50 طواف کرنے کے بعد اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آسانی اور کر دی گئی، من طاف بالبیت اسبوعا، جو بیت اللہ کا طواف 7 مرتبہ کرتا ہے، یرفع قدما ولم يدع قدما الا كتب الله له حسنتا، وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا اور نہیں رکھتا مگر اللہ تعالی اس کے لیے نیکی لکھتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کے درجے کو اللہ تعالی بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالی بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کا موقع عطا فرمائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من دخل البیت ای الحرام، یعنی بیت الحرام بیت اللہ میں داخل ہوا، دخل فی حسنت وخرج من سیئت مغفور له، وہ گناہوں سے نکل گیا، نیکی میں داخل ہو گیا اور اس، یعنی اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو گویا معاف فرما دیا۔ اب یہ وہ اعمال تھے کہ جن اعمال کو حج کے دوران کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی اعمال ہیں جیسے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو یہ جو اعمال ہیں ان کی اپنی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں بھی ذرا سن لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی زکات نکالو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جن خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں تو ہر شادی شدہ بلکہ بہت ساری غیر شادی شدہ بچیوں کے پاس بھی اتنے زیور ہوتے ہیں کہ جن کی مالیت اتنی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے نصاب کا معلوم کریں اور جو ان کی ملکیت میں چیزیں ہیں ان کا حساب لگائیں اور دیکھیں کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں، اگر ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ اگر اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں گی تو انسان کا مال بھی پاک ہو جائے گا اور انسان کا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ صرف مال کو پاک نہیں کرتی، دل کو بھی پاک صاف کر دیتی ہے۔ اور اگر مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، وہ ملاوٹ والا مال رہتا ہے، تو اس لیے اللہ کا اس میں سے جو حق ہے اس کے بندوں کا وہ نکال دیں تاکہ برکتیں بھی آ جائیں اور بقیہ مال اللہ تعالیٰ کی امان میں بھی آ جائے۔ صدقہ خیرات کرنے والا بندہ اس کے مال میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ اس بندے کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر آنکھ دیکھتی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو رہا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو کم نہیں ہونے دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ان ھذا البیع یحذروه لغو والحلف فشوبوه بالصدقہ، کہ تم اپنی خرید و فروخت میں لغو اور بے فائدہ باتیں بھی کر لیتے ہو، قسمیں بھی اٹھا جاتے ہو، تو تو کفارہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو. جب صدقہ اللہ کے راستے میں کرو گے تو پھر جو تمہاری اس قسم کی باتیں ہیں ان باتوں کی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے. ایک اور حدیث پاک میں ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنوائی یا کنواں کھدا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اب یہ مسجد کتنی بڑی کہ جس میں چند بندے بھی نماز پڑھ لیں، یا کسی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دی تو جب تک وہ مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی اس کو بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. وہ عورتیں جو آج 2 ملین ڈالر کا گھر بنواتی ہیں یا 3 ملین ڈالر کے گھر کے خواب دیکھتی ہیں، وہ اس کو بھی سوچا کریں کہ ہمیں جنت کا گھر بنانے کے لیے بھی کہیں 100,000 ڈالر لگانا چاہیے یا 200,000 ڈالر. یہ اپنے دل کی کیفیت ہے. ملین ڈالر کے گھر میں آپ نے چند سال رہنا ہے پھر یہاں سے چلے جانا ہے، اور جو آخرت کا گھر ہوگا وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. حدیث پاک میں ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ له بیتن فی الجنہ، کہ جو شخص دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے. اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہاں آپ اللہ کا گھر بنائیں اور وہاں اللہ تعالیٰ آپ کا گھر بنائیں، تو اس چیز کی طرف بھی اپنی زندگی میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے. یہ سوچنا کہ اولاد بعد میں بنوائے گی یہ کچی باتیں ہیں. کام وہی جو انسان خود کر کے دنیا سے جائے. چنانچہ ایسی بھی نیک خواتین گزریں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں مسجدیں بنوائیں، اور بعض نے تو سینکڑوں مسجدوں میں حصہ ڈالا، اور بعض عورتوں کی تو بس خوشی یہی ہوتی تھی کہ خاوند کی طرف سے ان کو جو پیسہ ملتا تھا تھوڑا یا زیادہ تو اس کو مسجد میں بھیجوا دیا کرتی تھی. سبحان اللہ، دل کے اندر احساس ہو تو پھر انسان کوشش بھی کرتا ہے. آج کل تو یہ چاہتے ہی دل سے نکل گئیں. بہرحال دنیا میں رہتے ہوئے انسان کوشش کرتا ہے، ہر عورت کی تمنا ہوتی ہے میرا اپنا گھر ہو. چنانچہ جس بچی کی شادی ہوتی ہے پہلی خواہش دل کی جی میرا اپنا گھر ہو. بھئی دنیا کا اپنا گھر اتنا ضروری تو آخرت میں بھی تو اپنا گھر اتنا ہی ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لو. اور عورت کی فطرت ہے، اس کو گھر چاہیے ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے بھی ہیں گھر والی. تو گھر والی کی نسبت ہی اس کو اس لیے ملی، اس کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ ذرا کچھ پیسے بنے تو میں گھر بنواؤں. اور اس کی قرآن پاک سے دلیل بھی ملتی ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس کے اوپر بہت زیادہ امتحان آیا تو اس نے اس امتحان کی حالت میں اللہ سے کیا دعا مانگی، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجئے. وہ سمجھتی تھی کہ دنیا کے محلات چھوڑ دینے آسان ہیں، ملکہ کے رتبے سے اپنے آپ کو عام عورت پہ لے آنا یہ آسان ہے، یہ سب قربانیاں چھوٹی ہیں، لیکن اللہ اگر جنت میں اپنے قرب میں جگہ دے دے تو یہ سب سے اعلیٰ کام ہے. اللہ کو بھی اس بندی کی دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. قرآن مجید میں اس دعا کو منشن کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی عورتیں اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ جو حقیقت آشنا تھی اس نے ایمان کی خاطر قربانی بھی دی، اور جب اس سے دعا نکلی دل سے تو دعا یہی تھی رب ابن لی اندک بیتا فی الجنہ، پھر اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بھی عطا فرما دیا. عام طور پر دستور یہ ہے کہ انسان جو مانگتا ہے تو دینے والا اس کی امیدوں سے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو معاملہ یہی ہے. اب ذرا غور کیجئے، عورتیں ذرا توجہ سے سنیں کہ بی بی آسیہ نے تو اللہ سے جنت کا گھر مانگا تھا، اور اللہ نے اپنی رحمت سے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی عطا فرما دیا. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ تم جنت میں جاؤ گی تو میری بیویوں کو سلام کہنا. وہ حیران ہوئی، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی اور بیویاں کون سی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے بی بی مریم کو اور بی بی آسیہ کو میری جنت کی بیویوں میں شامل فرما دیا. سبحان اللہ، کیا قسمت والی تھی کہ جس نے دعا تو مانگی تھی گھر کی، اور کتنا بڑا دینے والا ہے وہ پروردگار کہ جس نے اس کے خلوص، اس کی قربانی، اس کے مجاہدے کو دیکھ کے کہا میری بندی مانگ تو گھر رہی ہے، میں تجھے گھر کے ساتھ ایسا گھر والا دیتا ہوں جو کسی کے کیا نصیب میں ہوگا، آؤ میں تمہیں اپنے محبوب کی بیویوں میں شمار کر دیتا. اللہ رب العزت تو اتنے کریم ہیں اور اتنے مہربان ہیں، چنانچہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الكبائر من امتی، میری امت کے جو گناہگار ہوں گے تو ان کبیرہ گناہوں کے جو مرتکب ہوں گے ان کے لیے میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا. اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرت بین الشفاعتی، کہ مجھے اختیار دیا گیا، چوائس دیا گیا کہ یا تو میں شفاعت کروں او یدخل نصف امتی الجنہ، یا میری آدھی امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں. فاخترت الشفاع، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو چن لیا، لانها اعم واکفا، اس لیے کہ میری شفاعت کے ذریعے آدھی سے زیادہ امت جو ہے وہ جہنم کی بجائے جنت میں چلی جائے گی. سبحان اللہ، نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا، اپنے غم کو ختم کرنا اور گناہوں کو معاف کرنا. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر تیسرا حصہ وقت کا درود شریف پڑھ لیا کروں؟ فرمایا زیادہ کرو تو بہتر ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا وقت درود شریف پڑھ لیا کروں؟ فرمایا زیادہ کرو تو بہتر ہوگا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تین چوتھائی وقت آپ پر درود شریف پڑھ لیا کروں؟ فرمایا تم زیادہ کرو تو بہتر ہوگا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورا وقت آپ پر درود شریف پڑھا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کرے گا اللہ تیری پریشانیوں کو ختم کر دیں گے اور اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے. سبحان اللہ، جتنا وقت ملے درود شریف پڑھتے رہیں تو دیکھو پریشانیاں ختم اور گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب دو دوست آپس میں ملیں، واقف لوگ آپس میں ملیں، ایک دوسرے کو سلام کریں، اور اس وقت لم یتفرقا. سبحان اللہ، حدیث پاک ہے، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من عبدین متحابین یستقبل احدهما صاحبه ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو محبت رکھنے والے لوگ جب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور پھر وہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں لم يتفرقا وہ جدا نہیں ہوں گے حتی یغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منهما وما تأخر حتی کہ اللہ تعالی ان کے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اب دیکھیں آپ دن میں شاید 50 خواتین کو ملتی ہوں گی، کہیں بہن کو ملیں، کہیں ماں کو ملیں، کہیں کسی پڑوسن کو ملیں، رشتہ دار کو ملیں، تو اگر ایسا موقع ملتا ہے تو نبی علیہ السلام پر درود شریف بھی پڑھ لینا چاہیے تاکہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے کہ جدا ہونے سے پہلے مغفرت ہو جائے. اور ایک اور عمل ایسا ہے کہ جو عورتوں کو اپنانا چاہیے اور اہتمام سے کرنا چاہیے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، دارقطنی نے بھی اس کو روایت کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے نبی علیہ السلام پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، 80 سال کا مطلب پوری زندگی کے گناہ. تو آپ یوں سمجھیں کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد اگر میں 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لوں گی تو میرے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور وہ درود شریف کیا ہے؟ اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اتنا بڑا درود شریف بھی نہیں، آپ اس کو لکھ لیں، پڑھ لیں، یاد کر لیں، اور کوشش کریں کہ جمعہ کے دن اپنے گھر کے سب بچے بچیوں کو کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. چھوٹے بچے تو عام طور پر گھروں میں ہی نمازیں پڑھتے ہیں، ماں ہی پڑھاتی ہے، تو وہ اگر اس دن اہتمام کے ساتھ اکٹھی نماز پڑھ لیں اور ان سب کو کہیں کہ سب نے بیٹھے رہنا ہے اور یہ درود شریف پڑھنا ہے، آپ خود بھی پڑھیں، بچوں سے بھی پڑھائیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں، اور پھر دیکھیں کہ گھر کے اندر برکتیں کیسے آتی ہیں. ہم ایسے اعمال کرتے ہی نہیں کہ جس سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں ہمارے لیے. تو جب بچپن سے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں گی، وہ پوری زندگی پڑھتے رہیں گے اور اللہ ان کے گناہوں کو بخشیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھنے کی عادت کو اپنائیں. اور ویسے بھی حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت ہوتی ہے. ساعت اجابت کہتے ہیں وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے. بعض علماء نے لکھا کہ امام جب خطبہ دیتا ہے تو دو خطبوں کے درمیان جب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے وہ ساعت اجابت ہے، لیکن زیادہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ساعت اجابت جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے. تو اگر عصر اور مغرب کے درمیان وہ قبولیت کا وقت ہے تو درود شریف بھی پڑھیں اور اللہ سے دعا بھی مانگ لیں، اور پھر شفاعت کی بھی مستحق بن جائیں گی، زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے. سبحان اللہ، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کتاب میں نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی لکھے اور اگر وہ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں لکھے، تو حدیث پہ پاک میں آتا ہے من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکت تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، کہ جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا اس وقت تک فرشتے اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. سبحان اللہ، وقت ہوتا ہے عورتوں کے پاس ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول رہنے کی بجائے، یا ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے کی بجائے، گپیں مارنے کی بجائے، حالات حاضرہ سننے کی بجائے اگر عادت پڑ جائے کہ یہ اعمال میں نے کرنے ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، مسنون دعائیں پڑھنی ہیں، درود شریف پڑھنا ہے، تو سبحان اللہ جنت میں جانے کا راستہ کھلا ہوگا، جہنم میں جانے والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر افسوس کے غفلت کی وجہ سے وہ عورتیں آج جن کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ نانیاں اور دادیاں بن جاتی ہیں، یہ بہت قیمتی عورتیں ہوتی ہیں. عام طور پہ ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے، مگر اس فرصت کو کاش کہ وہ غنیمت سمجھیں اور عبادت میں لگائیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، مسنون دعائیں پڑھیں، تو یہ تو سیدھی جنت میں جائیں گی. اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے. اب اختتام کے اوپر جو آج کی اس مجلس کی آخری حدیث مبارکہ ہے وہ سنانی ہے. امید ہے کہ سب خواتین بہت توجہ کے ساتھ اس کو سنیں گی اور اس کو اپنے پلے باندھیں گی. یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو ابن ابی الدنیا نے روایت کیا، نمیری نے اس کو کتاب الاعلام میں بھی لکھا. اس کی روایت عبداللہ ابن حضرت عبداللہ لانو فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فصح من العرش، کہ قیامت کا دن ہوگا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا کریں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان کے اوپر دو سبز کپڑے ہوں گے، جیسے ایک تہبند مانتے ہیں دوسرا لپیٹ لیتے ہیں، تو دو سبز کپڑے ہوں گے اور ان کا قد لمبا ہوگا، کَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ، جیسے کہ ایک اونچا کھجور کا درخت ہوتا ہے، يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يُطْلَقُ بِهِ مِنْ وَالَدِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، وہ دیکھیں گے کہ حساب کتاب ہو رہا ہے تو کون سا بندہ میری اولاد میں سے جنت میں جا رہا ہے، وَمَنْ يُنْتَلُقُ بِهِ إِلَى النَّارِ، اور کون سا بندہ ہے جس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. جب مجمع ہو تو چھوٹے قد والے کو پتہ نہیں چلتا کہ مجمع کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے اونچی جگہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کھجور کے درخت کی طرح لمبا قد عطا فرما دیں گے اور عرش کے سامنے جگہ ہوگی، تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے اپنی جگہ پر ہر بندے کو دیکھ رہے ہوں گے، حساب ہو رہا ہے کون جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون جہنم کی طرف جا رہا ہے. فَبَيْنَا آدَمُ عَلَى ذَلِكَ، آدم علیہ السلام اسی حالت میں ہوں گے، اِذْ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُنْتَلَقُ بِهِ إِلَى النَّارِ، کہ وہ ایک بندے کو دیکھیں گے جو نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہوگا اور اسے لے جایا جائے گا جہنم کی طرف. جب اس کو فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، فَيُنَادِ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، تو آدم علیہ السلام اس وقت اونچی آواز سے کہیں گے، یا احمد یا احمد، یہ احمد نبی علیہ السلام کا نام نامی ہے، تو گویا نبی علیہ السلام کو پکاریں گے. فَيَقُولُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، یہ نام سن کر نبی علیہ السلام جواب میں کہیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے باپ میں حاضر ہوں. فیقول، تو آدم علیہ السلام ان کو بتائیں گے، ھذا رجل من امتک، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ینطلق به الى النار، اس کو آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فَأَشُدُّ الْمِئِزَرَا، میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا. عربوں میں یہ ایک مقولہ تھا، جب کسی بڑے کام کے لیے قدم اٹھانا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے اپنی تہبند کو کس کے باندھ لو، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا وَأَسْرَوْ فِي أَسْرِ الْمَلَائِكَتِ اور میں ملائکہ کے پیچھے ذرا تیزی سے چلوں گا فَأَقُول اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی اے میرے رب کے نمائندو فرشتو کفو تم کھڑے ہو جاؤ فَيَقُولُونَ وہ جواب میں کہیں گے نَحْنُ الْغِلَادُ الشِّدَادِ الَّذِينَ لَا نَعْسِ اللَّهَ تَعَالَى مَا أَمْرَنَا وَنَفْعَلُ مَا نُؤْمَرْ ہم تو بڑے سخت گیر اور بڑے شدید جو ہے وہ لوگ ہیں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو حکم ہوتا ہے ہم تو وہی کرتے ہیں یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی نہیں رکیں گے اور اس بندے کو کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے فَإِذَا آئِسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلام ان سے نا امید ہوں گے یہ تو بات سنتے ہی نہیں یہ فرشتے تو کھینچ کے لے جا رہے ہیں کھڑے بھی نہیں ہوتے قبض علی لحیته بیده الیسرا نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے عربوں میں یہ دستور ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی بندے سے ریکویسٹ کرتا تھا منت سے ماجد کرتا تھا فریاد کرتا تھا تو اس کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کے اور بڑی ہی بہت ہی رحم والی نگاہوں سے اس بندے کی طرف دیکھتا تھا کہ آپ میرے اوپر ترس کھا لیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتے نہیں رکیں گے میں بھی پھر یہی کروں گا کہ میں اپنی داڑھی کو اپنی ریش کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ میں پکڑ لوں گا اور اس کے بعد قبض علی لحیته بیده الیسرا میں بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑوں گا واستقبل العرش بوجهه اور نبی اسلام اپنے مبارک چہرے سے عرش کی طرف دیکھیں گے اور فرمائیں گے یا ربی اے پروردگار قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی کیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے آپ رسوا نہیں فرمائیں گے فیاتی النداء من قبل العرش عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا اے میرے فرشتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اطاعت کرو وردو حاز الابد الى المقام اس بندے کو واپس میزان کی جگہ پر واپس لاؤ جہاں اس کے نام اعمال کو تولا گیا تھا چنانچہ وہ جب اس بندے کو واپس میزان کے پاس لائیں گے فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نکالیں گے بطاقتن ایک کاغذ کے ٹکڑے کو بیضاء سفید ہوگا کل ان ملتی ایک انگلی کے پورے کے برابر ہوگا جیسے ایک انگلی کے تین پورے ہوتے ہیں تو ایک انگلی کے تیسرے حصے کے بقدر چھوٹا سا وہ ٹکڑا ہوگا کاغذ کا فَيُلْقِيهَا فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَى نبی علیہ السلام اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس بندے کے میزان کے دائیں سائیڈ کے اوپر ڈالیں گے وَهُوَ يَقُول اور ڈالتے ہوئے فرمائیں گے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ فَتَرْجِحُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ چنانچہ نیکیاں بھاری ہو جائیں گی گناہوں کی بجائے فَيُنَادِي اور فرشتے یہ اعلان کریں گے فَيُنَادِ الْمُنَادِي سُعِدَ وَسُعِدَ جَدُّهُ یہ شخص تو سعید کامیاب ہو گیا اور اس کے بڑے بھی کامیاب ہو گئے وَسَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اور اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اِن تَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ اس بندے کو تو جنت میں لے کے جاؤ جب یہ اعلان ہو جائے گا وہ بندہ کہے گا فَيَقُول یا رسول ربی اے میرے رب کے نمائندو تو کفو تھوڑی دیر رہ جاؤ ٹھہر جاؤ حتی اسأل هذا العبد الكریم علی ربه، حتی کہ میں اس کریم شخص سے تو پوچھوں اس نے میرے ساتھ کیا مہربانی کی، فیقول پھر وہ بندہ کہے گا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، و احسن خلق کا، اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، من انتا، آپ کون ہیں، فقد اقلتنی اسرتی، آپ نے میری لغزشوں کو کم کروا دیا، ورحمت ابرتی، میرے بوجھ کو گھٹا دیا، فیقول علیہ الصلاۃ والسلام، جواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے، انا نبیک محمد، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وَحَاذِهِ صَلَاتُكَ الَّتِي قُلْتَ تُصَلِّي عَلَيَّا، اور یہ وہ درود شریف ہے جو تو دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا، وَفَّيْتُكُهَا اَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهَا، آج تجھے درود شریف کا بدلہ اس وقت ملا جب تو اس کا بہت زیادہ محتاج تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دنیا میں جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن جہنم کی بجائے جنت کی طرف جانے کا راستہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بعض مردوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی خواتین ٹیلی فون کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر اس وقت بیٹھی ہوئی یہ بیان سن رہی ہیں اور وہ بیعت کرنا چاہتی ہیں، تو ان کی خاطر بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، جو پہلے سے بیعت ہیں وہ بیعت کی تجدید کی نیت کر لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکی ہیں، اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں، متوجہ ہو جائیں، یہ سوچیں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے.
سبحان ربی الاعلی الوهاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہم آپ کے عزیز مسکین بندے اور بندیاں آپ کے در پہ حاضر ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ آپ نے جو ہمیں اپنے در پہ بلایا، یہاں اعتکاف کروایا، اے اللہ ہمیں یقین ہے آپ نے اپنی رحمت کا بہت حصہ دیا ہوگا، اے اللہ ہماری چولیوں میں آپ نے ضرور پھول ڈال دیے ہوں گے، اللہ آج یہاں سے اٹھنے کا دن ہے، اللہ باہر جا کر استقامت سے نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سے باہر نکلے شیطان بھٹکا دے، نفس بہکا دے، اللہ واپس گناہوں والی زندگی گزارنے شروع کر دے، اللہ ہماری ہدایت کے اوپر رکھ، اللہ ہمیں نیکی کی ہی زندگی کی توفیق نصیب فرما، اللہ جو آپ نے ان 10 دنوں میں ہمارے اوپر رحمت کی، اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ اس کو پورا سال اور موت تک کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ آپ کی یہ بندیاں آپ کے در پر آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں، اللہ آپ کی محبت میں آئی ہیں، اللہ انہیں اپنی محبت عطا فرما، اللہ انہیں اپنی رضا عطا فرما، اللہ ان کے صدقے ہم متقفین کو بھی اپنی رضا عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ جب بچے کے پاس کوئی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے ماں باپ کو کہتا ہے اس کو اپنے پاس رکھ لو، میرے سے کوئی چھین نہ لے، اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اللہ بہت قیمتی ہے، اللہ ہم حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ جب موت کا وقت آئے تو ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والے، اے خطاکاروں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمیں استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تسریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، فتح مکہ کے دن انہوں نے قریش مکہ کو کہہ دیا تھا لا تسریب علیکم الیوم، اے اللہ آپ سب کریموں سے زیادہ کریم ہیں، آج آپ اپنے ان بندوں کو بھی کہہ دیجئے، اے اللہ اعتکاف سے اٹھنے سے پہلے کہہ دیجئے، دعا ختم ہونے سے پہلے کہہ دیجئے لا تسریب علیکم الیوم، اذهبوا وانتم الطلقاء، اللہ ہمارے اوپر گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اللہ آپ تو غفور ہیں، آپ تو رحیم ہے، اللہ آپ کو تو اپنی رحمت پر بہت ناز ہے، جگہ جگہ قرآن میں فرماتے ہیں میں بہت رحیم ہوں بہت کریم ہوں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر کے دکھا دیجئے کہ آپ کیسے غفور اور کیسے رحیم ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں نیکی والی زندگی عطا فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے سینے میں یہ جو دل ہے اللہ اس کو صحیح معنوں میں دل بنا دیجئے، اللہ اس کو ذاکر بنا دیجئے، اللہ اس کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، اللہ اس کو ایسا بنا دیجئے کہ ایک لمحہ بھی آپ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ ہمیں اپنے سامنے سرخرو فرما لیجئے، اللہ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرما، اللہ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرما، اللہ اس کے اندر ندامت کے آنسو عطا فرما، شکر کے آنسو عطا فرما، صبر کے آنسو عطا فرما، اللہ ہمیں ایسے آنسو عطا فرما دیجئے جو آپ کو پسند ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا جب خواتین چل کر کسی در پہ چلی جاتی ہیں دنیا والے قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں، اللہ یہ آپ کے در پر حاضر ہوئی ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرما، خصوصی فضل و ہمارے زندگی میں فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جو جوان بچے بچی ہیں جن کے ان کے مستقبل کو روشن فرما، اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہمیں والدین ہمارے دیکھیں تو ان کا دل خوش ہو جائے اور ہمارے لیے دعائیں نکلیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے, اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے. اللہ ہمارے اوپر اپنے حضرت جی رحمت برکات ان کا سایہ تادیر قائم و دائم فرما. اللہ ان سے بہت فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم نے ان 8-10 دنوں میں ان سے جو فائدہ اٹھایا, ان سے جتنا فیض پایا, اللہ یہاں سے باہر جا کر اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ یہاں سے باہر جا کر ہمیں وہاں بھی معاملات کرنے کی توفیق نصیب فرما, اسی طرح مقبول مراقبے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ یہاں پر ہم نے جو نیکیاں کی, اللہ باہر جا کر بھی وہی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو حاضر ہیں, اللہ ہم آپ کو ان کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں, ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے. اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اللہ آپ کو معلوم ہے, ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہ جن حضرات نے یہاں پر خدمت کی, اللہ ان کو اپنی جگہ ان کو اس خدمت کے بدلے اپنی رضا نصیب فرما. اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. اللہ انہیں اپنی رضا نصیب فرما دیجئے. جن خواتین نے گھروں میں کھانا بنایا اور معتکفین کو یہاں پر بھیجا, اللہ ان کو بھی اپنی رضا نصیب فرما, اپنی مقبول بندیوں میں جگہ عطا فرما. اللہ قیامت والے دن ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں زکات دینے کی توفیق نصیب فرما. اپنے راستے میں مال جان عزت, اللہ اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ وہ آپ کے کتنے خوش نصیب بندے بندیاں ہوتے ہیں, احرام باندھ کے نکلتے ہیں, لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں. اللہ کوئی مقام ابراہیم پر سجدے کرتا ہے, کوئی حجر اسود کو بوسے دیتا ہے, کوئی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے, کوئی ملتزم سے لپٹ کر آپ کو آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہے. اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما. اللہ ان خواتین کو بھی ان بندیوں میں شامل فرما. اللہ ہمیں ہر سال اپنے گھر کی حج کرنے کی توفیق نصیب فرما. بار بار اپنے گھر بلا لیجئے. اللہ نفسان کے در کی حاضری نصیب فرما. اللہ ہمیں مکہ کی زندگی عطا فرما, مدینہ کی موت عطا فرما. اللہ ہمیں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما. اللہ ہمیں وہاں کی مٹی نصیب فرما. اللہ ہمیں نفسان کے پڑوس میں موت کے وقت سونے کی توفیق نصیب فرما. اللہ موت سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے گا. اللہ اتنی تمنا ہے کہ جب ہمارے پاس موت کا فرشتہ آئے تو اللہ اس سے پہلے ہمارے سے راضی ہو جائیے گا. اللہ اس سے پہلے ہمارے سے راضی ہو جائیے گا, اس کے بعد ہمیں موت عطا کیجیے گا. اللہ ہمارے سے راضی ہو جائیے, ہمارے سے راضی ہو جائیے. اللہ ہماری خطاؤں کو درد معاف فرما دیجیے. اللہ نفسام نے جو خیر مانگی وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے ظرف کے مطابق مانگا, آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اللہ آپ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. حاضرین محفل کی جو دلی تمنائیں ہیں ان کو قبول فرما. اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.